उससे पहले आवाज नहीं है क्या?
नमाज पढ़ रहे हो आगे।
हदीस थी कुनूत के बारे में, और कुनूत के बारे में मसला यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी कौम पर या मुसलमानों पर कोई मुसीबत आती, मुसलमानों के किसी कबीले पर, तो खास उनका नाम लेकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए कुनूत में दुआ फरमाते थे। इसी तरह मुसलमानों पर कोई मुसीबत आ गई तो वक्ती तौर पर आप बगैर किसी कैद वक्त के, आया है अहादीस में कि पांचों वक्त, इसी तरह तीन वक्त, फिर उसके बाद प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें छोड़ दिया। सुबह के वक्त में जो मुस्तकिल तौर पर बाद मजाहिब में आया है कि कुनूत सुन्नत है, उसके बारे में ये रिवायत पढ़ी गई थी अंसार बिन तारिक ने अशअरी रज़ी अल्लाहु अन्हु قال قلت لأبي يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفكانوا يقنطون في الفجر قال أي بني محدث। उन्होंने कहा कि अपने वालिद से मैंने कहा कि आपने तो नमाजें प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे भी पढ़ी हैं, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर और उस्मान और हजरत अली के पीछे भी नमाज पढ़ी है, आपने क्या देखा इन सहाबाए कराम को या खुलफाए राशिदीन को कि फजर में कुनूत मुस्तकिल पढ़ते थे? उन्होंने कहा ऐ बनैय महदत, ऐ मेरे बेटे, ये एक नई चीज है, नई चीज है, बिदात है जिसको कहते हैं, कुल्लु मुहदथतिन बिदा। तो अहादीस को देखने से ये रिवायत, ये मौजू और ये मसला वाज़ह तौर पर इस तरह नजर आता है कि जब वक्ती तौर पर कोई मुसलमानों पर खास मुसीबत आ जाए, कहत आ जाए, या दुश्मनों का कोई खतरा हो या हमला हो, उसमें किसी वक्त भी कुनूत पढ़ी जा सकती है, इसी तरह फजर में भी पढ़ी जा सकती है। अलबत्ता जो कुनूत प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम तौर पर नहीं छोड़ी वक्त और उसकी ताकीद भी फरमाई, वो कुनूते वित्र था, यानी वित्र के कुनूत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे और सहाबा को सिखाते थे। عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم القنوت في الوتر او ان اقول كلمات اقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما اعطيت وقيني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت। ये ज्यादती जो है लाइजुमन आदेश की, ये सही नहीं है। अलबत्ता तबारक तरफ बना लाइक नमालेद तबारक तरफ बना वालेद, ये रिवायत सही तौर पर हजरत हसन बिन अली रजी अल्लाह तआला से रिवायत है कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सिखाया, इसी तरह दूसरे सहाबा को भी सिखाया। यहां तक किया था कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयाकी की रिवायत में आया कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुनूत की दुआ हमें सिखाते थे जिस तरह सूरह फातिहा सिखाते थे। इस वजह से वित्र का कुनूत नहीं छोड़ना चाहिए, अलबत्ता दूसरी नमाजों का कुनूत उसी वक्त किया जाए जब कोई सबब हो। फजर का कुनूत जो बाद मजाहिब में शाफिईया के यहाँ उसको मशरू और मकरून कहा जाता है, उसके बारे में ये साफ रिवायत है कि हमेशा के लिए इसको सुन्नत बनाना ये गलत है। लेकिन कब प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर और दूसरे औकात में कुनूत किया? जब कोई मुसलमानों में से किसी के लिए या मुसलमानों के लिए दुआ करनी हो या मुसलमानों के दुश्मनों के लिए बददुआ करनी हो। उसके बाद रिवायत है अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البغير وليضع يديه قبل ركبتيه। ये मसला भी बहुत ही मुख्तलफी मसला है हकीकत में, लेकिन अगर उसको उसूल हदीस और उसूल फ़िक्ह के नुक्ते नज़र से देखा जाए तो इंशाअल्लाह उसमें एक चीज़ राजह इत्मीनान क़ल्ब के साथ आदमी के लिए राजह चीज़ ज़ाहिर होती है और उस पर अमल कर सकता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे रसूल ने फरमाया इज़ा सजदा अहदुकुम, जब तुम में से कोई सजदा करे तो उस तरह ना बैठे जैसे ऊँट बैठता है। किस तरह ऊँट बैठता है उसकी तफसील आप किसी साहिब ऊँट बदू से पूछिए, उसकी तफसील वो किस तरह बैठता है। और उसके बाद फिर अहदीस के अल्फाज से तदबीक दीजिए। प्यार रसूल ने फरमाया ला यबरुक कमा यबरुकुल बगीर, अब कोई कह सकता है कि बगीर ऊंट जो है اس کے چار پیر ہوتے ہیں، آگے کے دو پیروں کو اس کا ہاتھ کہا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. عربی لغت میں جانوروں کے دونوں اگلے پیر کو، اس کو پیر ہی قوائم کہتے ہیں، اس کو یعنی وہ پیر ہوتے ہیں، لیکن اس کو دو ہاتھ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اس میں شبہ نہیں. تو اس کی بنا پر بعض لوگوں نے کہا کہ پیارے رسول نے منع فرمایا ہے، جس طرح اونٹ پہلے اپنے ہاتھ یعنی دونوں پیر توڑ کر کے بیٹھتا ہے، اسی طرح تم اپنا ہاتھ پہلے نہ آگے رکھو، اب پھر کیسے بیٹھو. ولی ادا یدئی ہے قبل رکبتئی ہے، کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں الٹا ہو گیا ہے، حدیث میں ہونا چاہیے تھا ولی ادا رکبتئی ہے قبل یدئی ہے، اس طرح بعض لوگوں نے کہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ چیز مقبول نہیں. اصول حدیث کے نقطہ نظر سے، اصول فقہ کے نقطہ نظر سے، اصول لغت کے اعتبار سے بھی، عربی زبان کے اعتبار سے بھی یہ چیز صحیح نہیں معلوم ہوتی ہے. اصول حدیث کا مسئلہ یہ ہے کہ جب راوی ثقہ ہوں، اعتبار کیا ہوں، اور کوئی وجہ نہ ہو تو ان کو یہ کہا جائے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے غلطی کر دی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا میں جتنی احادیث ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب سے ہاتھ اٹھا لیجئے، اعتماد اس سے اٹھا لیجئے، یہ مطلب ہوگا. اس وجہ سے علماء نے اس کو، اس قول کو ضعیف کہا ہے، کمزور کہا ہے، غیر مقبول کہا ہے، اور اصول حدیث یا اصول فقہ کے نقطۂ نظر سے یہ غلط ہے. ورنہ آپ کوئی بھی مسئلہ کسی حدیث سے ثابت کریں گے، آ کر کے اپنے طور پر آدمی جب تک کوئی واضح دلیل نہ ہو یہ کہہ سکتا ہے بھائی اس میں ہو سکتا ہے الٹا سن لیا انہوں نے، یہ مسئلہ رہا حضرت ابو ہریرہ نے الٹا سن لیا، یا ان سے صحیح دن مسیب جو رعایت کرتے ہیں انہوں نے الٹا سن لیا، یا ان سے جو رعایت کرنے والے ہیں انہوں نے الٹا سن لیا، کس کو کہا جائے گا؟ یہ چیز ایک خاص رائے ہو سکتی ہے، لیکن اس کو دلیل نہیں بنا جا سکتا ہے شرعی دلیل. رہ گئی بات اونٹ کیسے بیٹھتا ہے، اونٹ پہلے اپنے دونوں گھٹنوں کو ٹیکتا ہے، یہ تفسیر حدیث کے پہلے الفاظ یا پہلا جملہ دیکھ کر کے اور دوسرا جملہ دیکھ کر کے یہی تفسیر متعین ہوتی ہے، دوسری تفسیر کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. کیسے ہے کہ فلا یبرک کما یبرک البعیر، جیسے گھٹنے ٹیک کر کے پہلے اونٹ اپنے پہلے گھٹنے زمین پر رکھتا ہے، اسی طرح تم نہ بیٹھو، یا اس اونٹ کی طرح تم نہ بیٹھو. پھر کیسے بیٹھو؟ مسئلہ صاف ہے، پیارے رسول نے فرمایا ولی ادا یدئی قبل رکبتئی، گھٹنا اونٹ پہلے گھٹنا رکھتا ہے، تم اس طرح نہ رکھو. تو پھر کیا رکھو؟ پہلے سر رکھو، نہیں ہاتھ رکھو پہلے، پھر اس کے بعد گھٹنا رکھو. حدیث بالکل واضح ہے، صحیح سند سے ثابت ہے، اور اس کو یہ کہنا، حالانکہ اس میں بس سے بڑے بڑے علماء نے بھی اس طرح کی بات کہہ دی ہے جو غیر مقبول ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو بات صحیح نہیں ہے کسی نے بھی کہی ہو، وہ بات ان کے کہنے سے صحیح نہیں ہو جائے گی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اوزائی، امام ابن حزم، امام داؤد، سب کے اوپر لوگوں نے سب کے خلاف، سب کا خلاف کیا ہے، ان کی بات کو کہا ہے کہ یہ روایت ان کی یا یہ بات ان کی صحیح نہیں، ان کی یہ رائے صحیح نہیں ہے. تو پھر بعد کے لوگ جو ہیں بدرجہ اولا ان پر بھی یہی بات آئے گی، اور یہ کہنا کہ نہیں جو کچھ جس کسی امام نے کہہ دیا وہ صحیح ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح اور غلط کا کوئی معیار ہی نہیں ہمارے یہاں. معیار ہے، ہونا چاہیے، شریعت ایک معیاری شریعت ہے، اس کے یہاں ہر ایک چیز کا ایک قاعدہ اور اصول اور قانون ہے. تو اصول حدیث کی نسبت کے اعتبار سے آپ کو یا کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ اس حدیث، یہ حدیث ضعیف ہے. دوسری بات یہ ہے، یہ بھی کہنے کا حق نہیں کہ اس حدیث میں راوی بیان کرنے والے ابو ہریرہ ہو یا کوئی بھی، انہوں نے الٹا کر دیا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے گھٹنے ولی ادا یدئی قبل رکبتئی کے بجائے یہ الٹا ہو گیا، ہونا یہ چاہیے تھا ولی ادا رکبتئی قبل یدئی، یہ کہہ رہے ہیں، یہ ان کی تجویز ہے، لیکن اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. اصول فقہ کے اعتبار، اصول لغت کے اعتبار سے آپ سوچیں، لغت میں آپ دیکھیں کہ ہاتھ تو کہتے ہیں اس کو، دونوں پیر کو، بلی کے دونوں آگے کے دونوں پیر کو ہاتھ کہہ لیجیے آپ، لیکن اس کے گھٹنا کہاں ہوتا ہے؟ گھٹنا آپ ڈھونڈیے، گھٹنا ہر جانور کا، چوپائے کا گھٹنا جو ہے وہ اس کے دونوں اگلے پیر یا دونوں ہاتھ میں ہوتا ہے، یہ کہہ لیجیے. پیارے رسول نے جب کہہ دیا کہ ہاتھ رکھو گھٹنا نہ رکھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، جس چیز سے منع کیا ہے وہ منع کرنے کی چیز جو ہوئی گھٹنا نہ رکھنے کی، ہاتھ اور پیر کا نام یہاں نہیں لیا گیا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ہاتھ پہلے رکھو گھٹنا نہ رکھو، اس کا مطلب ہے کہ اونٹ پہلے گھٹنا رکھتا ہے اس طرح تم نہ بیٹھو. واضح ہے بالکل مسئلہ، لیکن اس میں اسی وقت آپ اس کو الٹا کر سکتے ہیں جب صحیح حضرت ابو ہریرہ کو ضعیف الحدیث کہہ دیجئے، ان کے بعد جو راوی ہیں ان کو کہہ دیجئے ہو سکتا ہے غلطی کر دیا ہو،
تو حدیث بخاری کی انما الاعمال بالنیات میں بھی ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو، اور اسی طرح اور دوسری حدیث میں ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو. اس کو ایک عالم بالحقیقت عالم بالحدیث قبول نہیں کرے گا. لحاظ کے اعتبار سے بھی حدیث دار رسول کی پہلی حدیث اور دوسری حدیث کو مناسبت کرنی چاہیے. مناسبت اسی ہوگی اسی وقت ہوگی جب آپ یہ مانا لیں گے کہ اونٹ کی طرح پہلے گھٹنا نہ رکھو، تبھی دونوں حدیث کی پہلے جز میں اور دوسرے جز میں مناسبت ہو سکتی ہے، ورنہ حدیث کا معنی صحیح نہیں ہوگا. البتہ اس کو ہاتھ کہا جاتا ہے لیکن گھٹنے اس کے دونوں ہاتھ میں ہوتے ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب ہجرت کے موقع پر بخاری اور مسلم وغیرہ کی روایت ہے، بخاری شریف میں یہ روایت کی تفصیل ہے اور دوسری جگہ ہمارے خیال سے مسلم کی یہ روایت نہیں، میں افراسل بخاری ہی. جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے، حضرت ابو بکر اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار میں چھپے، کفار قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لانے کا بہت کچھ انعام رکھا، لوگ چاروں طرف دوڑے. حضرت سراقہ ابن مالک ابن جوشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بھی انعام کی لالچ میں پیارے رسول کے پیچھے یا پیارے رسول کو ڈھونڈنے کی کوشش کی. یہاں تک کہ پیارے رسول کو دیکھ لیا انہوں نے اور پیارے رسول تک پہنچنے کی کوشش کی، پھر جب پہچان لیا اس کے بعد واپس لوٹنے لگے. تو اور یہ کہ کفار کو بتائیں کہ پیارے رسول ادھر جا رہے ہیں تاکہ ان کا پیچھا کیا جائے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہاں معجزہ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کا ظاہر فرمایا. حدیث شریف میں ہے فساخت سراقہ ابن مالک جب مسلمان ہو گئے تو بتا رہے تھے کہ ہم نے اس طرح کا ارادہ کیا کہ جا کر کے اپنے قوم کو خبر دیں. فساخت یدا فرسی، میرے گھوڑے کے دونوں پیر ریت میں گھس پھنس گئے. فساخت یدا فرسی حتا بلغت الرکبتین، یہاں تک کہ دونوں ہاتھ میرے گھوڑے کے وہ گھٹنوں تک پہنچ گئے. گھٹنوں تک دونوں ہاتھ یا کہہ لیجیے دونوں اگلے پیر وہ دھس گئے. اب کہاں کیسے چل سکتا ہے؟ پھر انہوں نے التجا کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ دعا کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، میں جا کر کے قوم کو آپ کے پیچھے آنے سے روک دوں گا. کہوں گا ادھر کفی تم، یعنی ادھر کوئی نہیں، میں دیکھ کے آیا ہوں. لوگوں کو کیا معلوم حقیقت حال کیا گزری. بہرحال تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا پیارے رسول نے دعا فرمایا اور ان کے گھوڑے کے پیر نکل گئے اور وہ صحیح سالم واپس آ گئے. بہرحال تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں گھٹنے جانور کے دونوں اگلے پیر میں ہوتے ہیں، یا اس کو اگلا یا ہاتھ کہہ لیجیے اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. پیارے رسول نے منع فرمایا لا یبرک کما یبرک البعیر، تم میں سے کوئی اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، یعنی اس کا معنی متعین ہوتا ہے اس پہلے جملے کا دوسرے معنی کے واضح کرنے کے بعد. تو پھر کیسے بیٹھے؟ ولی ابا یدئی قبل رکبتئی، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں سے پہلے رکھے. یعنی یہ کہ جس طرح اونٹ دونوں گھٹنے پہ رکھ سکتا ہے، گھٹنے پہلے نہ رکھو. یہ ہے روایت. تو آخر ان لوگوں کی جو لوگ گھٹنے آگے کرتے ہیں ان کی دلیل کیا ہوئی؟ ان کی دلیل یہی ہوئی کہ یہ حدیث الٹ گئی ہے، اور سمجھ یہ ان کی سمجھ میں یہ آیا یا انہوں نے یہ سمجھا کہ اونٹ جس طرح دونوں ہاتھ آگے رکھتا ہے، پیارے رسول نے دونوں ہاتھ پہلے رکھنے سے منع کیا. یہ ایک امکانی شکل، لیکن آگے کی روایت جس میں آپ نے آرڈر دے دیا کہ ہاتھ کو پہلے رکھو، اس کی وجہ سے تو مانا تھا تعین ہونا چاہیے تھا. آپ اس کو ایک موہوم معنی میں لے کر کے پھر حدیث کو آپ کہتے ہیں کہ اس میں غلطی ہوگی اور راوی نے الٹ دیا، یہ صحیح نہیں ہے. خلاصہ کلام یہ کہ سب سے صحیح مسئلہ جو اس میں ہے، صحیح روایت وہ یہی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب آدمی رکوع سے اٹھے تو اطمینان سے کھڑا ہو جائے یہاں تک کہ تمام ہڈیاں اس کی اپنے جگہ پر لوٹ جائیں. پھر اس کے بعد سجدہ کے لیے جانا ہو اس کو تو دونوں ہاتھ کو پہلے زمین پر رکھے پھر گھٹنوں کو رکھے. اٹھتے ہوئے بھی اسی طرح ہے کہ گھٹنوں کو پہلے رکھو اور ہاتھ کو، تو گھٹنوں کو پہلے اٹھاؤ اور ہاتھ کو بعد میں اٹھاؤ. لیکن یہاں رکو سجدے کے لیے اترتے ہوئے صحیح مسئلہ یہ ہے. ان کی دلیل یہ ہوئی کہ حدیث الٹ گئی ہے. اس کے ساتھ حضرت وائل بن حجر کی ایک ضعیف روایت بھی ہے جس سے استدلال کرتے ہیں. اس کتاب کا نام ہے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، یعنی آپ کا مقصد احکام دین کے دلیلوں کو لینے میں اس سے پورا ہوگا. تو اس میں انہوں نے ہر اس حدیث کو ذکر کیا جس سے کسی نے بھی استدلال کیا ہو، خواہ وہ ضعیف ہو خواہ وہ صحیح ہو. یہ کہنا ہے کہ اگر ضعیف ہوتی تو کیوں نقل کرتے، نہیں. انہوں نے ہر ایک کی گویا انصاف کے ساتھ انہوں نے ہر ایک کی ترجمانی کی ہے. اب جو حدیث آپ کو صحیح معلوم ہو یا صحیح حدیث ملے وہی لینی ہے. یہ سب کا فیصلہ ہے کہ ضعیف حدیث سے حکم نہیں لیا جائے گا, خاص طور پر جب صحیح حدیث موجود ہو. وہ ہوا ابن حجر کہتے ہیں وہ اقوى من حدیث وائل, حضرت وائل کی حدیث جو آنے والی ہے اس حدیث سے یہ حدیث زیادہ قوی ہے. وہ کیا حضرت وائل بن حجر کی حدیث ہے؟ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے دیکھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, اذا سجد, جب آپ سجدے کے لیے جا رہے ہوتے تھے, وضع رکبتیہ قبل یدیہ, آپ دونوں گھٹنوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پہلے زمین پر رکھتے تھے. یہ حدیث ہے. اس حدیث کو لے کر کے جو لوگ گھٹنے پہلے رکھتے ہیں یہ حدیث ان کی دلیل ہے, اس کے ساتھ اس حدیث کو الٹا معنی دے کر کے اور اس کی تقویت دیتے ہیں. حالانکہ وصول حدیث کے اعتبار سے یہ روایت حضرت وائل بن حجر کی یہ ضعیف ہے. ضعیف کا مطلب آپ نے کئی بار سمجھایا ہم نے کہ ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ راوی ضعیف ہوں, ضعیف الحافظہ ہوں, پیارے رسول کی طرف نسبت کرتے ہوئے صحیح حدیث ہی کو لینا ہے. اور یہ کہا جائے کہ پیارے رسول نے ایسا کیا, ایسا کہا, ایسا آپ کے سامنے ہوا, آپ چپ رہے, جب تک صحیح سند سے راوی جو ہے بیان کرنے والے وہ حافظے اور اعتبار کے نہ ہوں, دینی اعتبار سے, حافظے کے اعتبار سے, اس وقت اس روایت کو صحیح نہیں کہا جائے گا. تو یہاں یہ روایت ضعیف ہے, علماء نے اس کو ضعیف کہا ہے. علماء حدیث میں سے آپ جا کے دیکھ لیجئے, مذاہب سے متعلق یا مذاہب کے مقلد علماء نے بھی, جن لوگوں نے احادیث کی تخریج کی, نقد الرایہ بھی جا کر کے دیکھ لیجئے, ذرایہ دیکھیے, جو ہدایہ کی احادیث کی تخریج میں, اس کو بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے اور ان کے علاوہ کسی اور سے یہ روایت مروی نہیں ہے. وہ راوی ہیں شریک النخعی, شریک ابن عبداللہ النخعی, بیچارے قاضی تھے, قاضی کے دل و دماغ پر بہت بوجھ پڑتا, ان کا حافظہ جاتا رہا. سب نے کہا ہے قاضی عبداللہ, شریک ابن عبداللہ النخعی, وہ ضعیف الحافظہ تھے. ضعیف الحافظہ ہوئے تو ہو سکتا ہے الٹا کہہ دیا ہو, یہاں امکان ہے الٹا ہونے کا. جس شخص کا حافظہ ضعیف ہو اس کے بارے میں آپ امکان دکھائیں یا امکان نکالیں کہ وہ ہو سکتا ہے اس نے حضرت وائل کی حدیث کو روایت کرتے ہوئے, روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد وضع رکبتیہ قبل یدیہ کے بجائے, اصل روایت رہی ہو اس روایت کے مطابق اذا سجد وضع یدیہ قبل رکبتیہ, یہاں امکان آپ دکھا سکتے ہیں. لیکن اس روایت کے بارے میں علماء نے صحیح کہا ہے, ابو داؤد کی روایت ہے, نسائی کی روایت ہے, ترمذی کی روایت ہے, اور دوسری روایت جو ہے یہ بھی کئی لوگوں نے روایت کی, لیکن حضرت ترمذی جو کہتے ہیں ہذا حدیث حسن غریب لا نعرف احدا, ہمیں نہیں معلوم رواہ مثل ہذا غیر شریک, ہمیں یہ نہیں معلوم ہو سکا اب تک کہ شریک کے علاوہ کسی نے اور اس طرح کی روایت نقل کی ہے. یعنی گویا یہ کہتے ہیں کہ جب ایک ضعیف آدمی ہی پر جا کر کے تمام سند ملتی ہو, اس کا کوئی دوسرا راستہ نہ ہو, تو روایت ضعیف ہوگی. خلاصہ مسئلہ یہ ہے کہ اصول حدیث کے اعتبار سے یہ روایت کہ گھٹنے کو پہلے رکھا جائے اور ہاتھ کو بعد میں رکھا جائے, یہ روایت ضعیف ہے. اس کے برعکس دوسری روایت صحیح ہے کہ جس میں حکم دیا آپ نے کہ ہاتھ کو پہلے رکھو. اور آپ آگے چل کر کے اصول حدیث کے طلبا جو جانتے ہوں گے, پڑھتے ہوں گے, وہ جانتے ہیں کہ ایک حدیث ضعیف اگر صحیح حدیث کے مخالف ہو تو اس کو صرف ضعیف نہیں کہتے ہیں بلکہ اس کا نام کچھ اور دے لیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ منکر کہہ دیتے ہیں. منکر یعنی وہ اس کا ضعف اور بڑھ جاتا ہے. یعنی ضعیف ان خالف الثقہ جو ہے, ایک کمزور آدمی نے اعتماد حفظ کے اعتبار سے اعتماد کے آدمی کی مخالفت کرتی ہو تو ان کی روایت منکر ہو جاتی ہے, نکارت اس میں ضعف زیادہ پیدا ہو جاتا ہے. تو قاعدے کے ساتھ یہ روایت منکر ہوتی ہے.
عبدالعزیز بن باز صاحب رحم اللہ نے تو دیا ہے کہ وہ پہلے ہاتھ ہیں یا گھٹنے ہیں, کوئی فتوا دے دیا تو ٹھیک ہے.
آپ صحیح فرما رہے ہیں, ہم نے خود شیخ سے کو دیکھا, اور علامہ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے علاوہ اور بہت سے علماء نے بھی یہی بات کہی کہ گھٹنے پہلے رکھا جائے, اور وہی ان کا مدار یا ان کا قول علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے, جنہوں نے پہلی مرتبہ کہا کہ اس حدیث میں الٹا ہو گیا ہے. جب اس حدیث کو الٹا کر لیں گے تبھی وہ مقصد حاصل ہوگا کہ ہاتھ کے بجائے پہلے گھٹنا رکھو. لیکن پہلے اس کو آپ ثابت کر لیجئے علمی اعتبار سے تب تو مانی جائے گی بات. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو آدمی کسی مذہب کے تابع نہ ہو کر کے صحیح حدیث لینا چاہے تو وہ نہیں قبول کرے گا اس کو. یہ بھی ایک سنت رہی ہے ہمیشہ سے سلف صالحین میں, ائمہ نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ جب حدیث صحیح مل جائے تو اسی کو لو. رہ گئی بات ایک شبہے کی بنا پر ان کی ایک دلیل بن رہی ہے اس پر اگر کوئی کر رہا ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ان کی صلات باطل ہے. لیکن مسئلہ جس طرح اور ہزار مسائل ہیں وضو اور طہارت سے لے کر کے آدمی کے غسل موت تک کے مسائل میں جب اختلاف ہے تو اس اختلاف میں ہر ایک اپنے مسلک کو صحیح ڈھونڈنے کی یا صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس میں معیار اور میزان ترازو جو ہے وہ یہ کہ صحیح دلیل ملے تو اسی کو راضی کیا جائے. اس اعتبار سے کوئی بھی یہ کہہ دے کہ کیا واقعی وہ شریف بن عبداللہ کے علاوہ کسی اور راوی نے روایت کی ہے, شریف بن عبداللہ کو آپ قبول کر لیں. کہ ہر شخص کا ایک تخصص ہوتا ہے, اس تخصص کے لوگ جو کہیں اسی کو ماننا ضروری ہے. ڈاکٹر بیماری کے بارے میں ڈاکٹر ہی کا مشورہ دیا جائے گا. حدیث کے پڑھنے پڑھانے والے محدثین نے شریک بن عبداللہ النخعی القاضی کو کہا کہ یہ ضعیف الحافظات ہے. اور یہ صرف یہی ایک مسئلہ نہیں رہ گیا ہے, دوسرے مذاہب کے لوگ جو یہاں اس حدیث کو قبول کر رہے ہیں اس کو الٹا کر کے اس حدیث کو کہ مانا اس کا الٹا ہو گیا ہے. دوسرے مسائل میں آپ دیکھیے ان کو ضعیف ہی مانتے ہیں, لیکن سیدھا راستہ یہ کہ ایک جگہ ضعیف مانا تو ہر جگہ ضعیف مانیے. کوئی سبب تقویت ہو تبھی اس کو تقویت دیجیے, اور دوسری جگہ آپ اس کو ضعیف کہہ دیں کیونکہ آپ کے مسئلے یا آپ کے مذہب کے خلاف پڑ رہا ہے تو یہاں ان کو قوی کہہ دیں اور وہاں ضعیف کہہ دیں. یہ چیز انصاف کی نہیں رہی. صرف انصاف کا راستہ وہی ہے کہ جہاں صحیح ملے اس کو لیجئے, جہاں ضعیف ہو اس کو چھوڑ دیجئے. اور کہیں ابن اسحاق کو قوی کہہ دیا جائے کیونکہ ہمارے مسلک کے خلاف پڑ رہا موافق پڑ رہا ہے, اور آج دوسری جگہ مخالف پڑ رہا ہے تو ان کو ضعیف کہہ دیا جائے. اس طرح کی مثالیں ہمیں ایک حدیث کے استعارت کے حصے سے آپ کو بہت کچھ دے سکتے ہیں, ایسا ہے. لیکن جو سیدھا راستہ ہے یقیناً یہی ہے کہ ایک ہی رویہ ہر جگہ اختیار کیجئے تو پھر اشکال یا اختلاف کی بات زیادہ رہنا ہی جائے گی. جی تو یہ کہنا کہ نہیں, دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی کچھ کرے تو صحیح ہے. نہیں ٹھیک ہے آپ کہہ لیجئے, لیکن ہمیں ہر مسلمان کو حکم ہے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اس آیت کے معنی کو آپ ذہن میں رکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان کی تعریف کرتے ہیں ان مومنوں کی جو بات کو سنتے ہیں اور اچھی سے اچھی بات کو لیتے ہیں. اس میں اگر آپ اصولی اعتبار سے دیکھیں تو اچھی اور صحیح سب سے یہی روایت ہے کہ ہاتھ کو پہلے مقدم کیا جائے, اور جو کہتے ہیں کہ گھٹنے کو مقدم کیا جائے ان کا بھی ایک شبہ ہے. ہم کہیں گے نماز صحیح ہے, لیکن جب مسئلہ آئے گا کہ کون صحیح ہے ہمیں کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ نہیں ہم آپ ہی کا مسئلہ لیں. ہم جو صحیح جس کو علماء حدیث نے کہا ہے اس کو ہمیں لینے کا زیادہ حق ہے. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس اختلاف کو آپ برداشت کیجیے, اور اس کو ایک نشانہ یا اس کے کرنے والے کو نشانہ نہ بنائیے, یا اس کو نشانی نہ بنا لیجئے کہ یہ لوگ امت کے خلاف پڑھتے ہیں, یہ لوگ غیر مقلد ہیں اور کچھ نہیں. جب ہم نے پہلے سے یہ سوچا کہ ہمیں تکلیف کرنی ہے پیارے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی, ائمہ کا احترام, ائمہ کو سر آنکھوں پہ رکھ کر کے جہاں مخالف پڑے گا مسئلہ ہم پیارے رسول کو اگر چھوڑیں گے, پیارے رسول کی صاف حدیث کو چھوڑیں گے تو یقیناً شکاوت اور بدبختی ہمارے نام آئے گی, کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے مقتدار امام ہیں. اس کے بعد ہمارے ائمہ, اگر کوئی ان کی بات مخالف نہیں پڑتی ہے اختلاف اور کسی کا بھی کام, کسی کی بات بھی آپ کسی وقت بھی لے سکتے ہیں, کسی ایک کے ساتھ آپ چپکے نہ رہیں. یہاں بھی پانی مر جائے گا, یہاں بھی کمزوری آئے گی. ایک کے ساتھ چپکے رہنا بھی یہ دین کی چیز نہیں ہے. یعنی جس کو کہتے ہیں کہ نہیں ہم اسی مذہب کے ہیں اس کے خلاف ہم نہیں لے سکتے, یہ بھی شرعی مسئلہ نہیں ہے. حق ہر امام آپ مانتے ہیں, کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ کی تقلید اس وقت ضروری ہے کہ حق اسی میں منحصر ہے. جب منحصر ہے تو دوسرے کے متعلق آپ برا کیوں کہیں؟ کتابوں میں دیکھیں بڑی مارکہ آرائی ہوتی ہے, جنگ ہوتی ہے. وہ آپ لوگوں سے دور رہے اچھا ہے, لیکن دیکھیں آپ کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں تقلید میں رہ کر کے چاروں ائمہ کے صرف آگے نہ نکل کر کے اختلاف ختم, بلکہ اس میں اختلاف اور زیادہ ہے. وہی نماز وہی وضو امام شافعی کے ہاں صحیح ہے, امام مالک کے ہاں غلط ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں غلط ہے. نماز ان کے پیچھے نہیں ہو سکتی کیونکہ وضو ہی صحیح نہیں, اور لا صلاۃ لمن لا وضو علیہ حدیث صحیح ہے. سب مانتے ہیں کہ جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں. تو جب اختلاف شروع ہی سے چل رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کو مل کر کے اختلاف اور اتفاق ہوگا, یہ غلط ہے. اختلاف اور اختلاف کی صرف ایک ہی شکل ہے کہ یہ بیٹھ کر کے سر جوڑ کر کے سوچیں کہ جو صحیح حدیث مل جائے اس کو لینا ہے. اب یہ کہ نہیں ہمارے امام کے راستے سے یہ چیز ملی ہے ہم اسی کو لیں گے، یہ چیز شرعی نہیں ہوئی. امام الائمہ جو ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی کے اعتبار سے، اصل میں میں اس وجہ سے اس پر زیادہ زور دے رہا ہوں کہ لوگ متبع سنت کے نام سے بدعتتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں، اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں، اپنے کو متبع سنت کہتے ہیں، یہ لوگ خوارج ہیں اور امت سے اختلاف کرتے ہیں، پوری دنیا میں چار ہی مذہب ہیں، یہ پانچواں مذہب کہاں سے نکلا. نہیں، یہ حقیقت میں ایک ایسی اڑتی ہوئی بات ہے. آپ ڈھونڈیے تو ذکر کرتے ہیں، یہی امام ترمذی کہتے ہیں فلاں کا مسئلہ کیا ہے، مالک کا مسئلہ کیا ہے، اسحاق بن راہویہ کا مسئلہ کیا ہے، اہل حدیث کا مسئلہ کیا ہے. انہوں نے باقاعدہ لفظ اہل حدیث ذکر کیا. اور ابھی ایک صاحب کی کتاب میں نے دیکھی جو مولانا لاجپوری کو ہی ہے، کسی نے لکھے بڑی بری بڑے انداز میں گالی دیا اس کی میں حاشیے میں، اور کہا ہے کہ ان امت کے بارے میں، ان کے بارے میں یہ جو اپنے کو کہتے ہیں اہل حدیث، ان کے بارے میں تو انگریزوں کی پیداوار ہے، انگریزوں کے زمانے سے پہلے ان کا کوئی وجود ہی نہیں. بڑی جہالت کی بات ہے. شروع سے لے کر کے آخر تک، یہاں تک کہ آپ دیکھ لیجئے چکا کی تمام کتابوں ان کے مذہب کا ذکر ہے، ان کے مسلک کا ذکر ہے. اور یہ کہنا کہ وہ چار دن کی پیداوار ہیں یا انگریزوں سے ان کو منسوخ کر کے اور یہ کہہ دیا جائے کہ انگریزوں نے ان کو پیدا کیا ہے، یہ چیز اللہ کے ہاں آدمی پوچھا جائے گا. مائل فضل من قول الا لدیہ رقیب عتید. تو صحیح مسئلہ جس پر اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں پورے طور پر ایمان اور یقین ہے، یہ ہے کہ صحیح مسئلہ یہ ہے سب سے صحیح کہ ہاتھ کو پہلے رکھا جائے. اب اگر کوئی کہے اس کا مطلب یہ کہ آپ کہتے ہیں جو لوگ گھٹنا پہلے رکھتے ہیں ان کی نماز باطل ہے، نہیں ہم باطل نہیں کہتے ہیں. کسی بھی تعویل اور شبہ کی بنا پر اگر کوئی کام کوئی کرے تو وہ ائمہ کے طریق سے یہ ہے انہوں نے قبول کیا ہے. اختلاف اس میں آیا ہے سمجھنے میں، لیکن جب بحث مباحثہ آئے گا تو اس میں ائمہ نے بھی بحث مباحثہ کیا کہ سب سے صحیح مسئلہ یہ ہے. اب مثلا یہ دیکھ لیجئے کہ جھگڑا ہوا پرانے زمانے میں کہ مکے میں کیا امام بونی کو رحمۃ اللہ علیہ کیا مکے میں گھر کا کرایہ دینا حرام ہے. ان کا دیکھیے یہاں بھی ہوائے نفس کی بات آتی ہے. کیا کوئی متبع امام ایسا کرنے پر راضی ہے کہ اپنا گھر کھول دے حاجی جب تک چاہ رہا ہے اس کے بعد پھر چلے جائیں گے کرایہ نہ لے؟ نہیں. یہاں کیوں چھوڑ دیا گیا مسئلہ؟ کیوں چھوڑ دیا؟ اگر مخلص ہیں ہم تو کیوں چھوڑ دیا؟ مکے میں پرانے زمانے سے یہی مسئلہ چلتا تھا اور اشراف جو تھے یہاں کے شریف مکہ وغیرہ سب اسی مذہب کے قائل تھے. کیوں لوگوں حاجیوں کو چوستے رہے ہیں؟ مسئلہ یہ پرانے زمانے سے رہا ہے. اسحاق بن راوی، امام احمد بن حنبل اور امام اور دوسرے امام بحیفہ کے شاگردوں کی طرف سے یہ مسئلہ آیا کہ مکے میں کرایہ لینا دینا جائز نہیں ہے. امام احمد بن حنبل نے کہا نہیں، مکے میں جب ملکیت ثابت ہوئی گھر کی تو پھر اس کا بیچنا، اس کا کرایہ لینا، اس کا سب کچھ صحیح ہے. مکے میں بیچنا بھی صحیح نہیں ہے. گویا آپ اخارات کی دکان کھول نہیں سکتے ہیں مکے میں، مکے کی زمینوں کے لیے. زمینوں کے لیے بیچنا صحیح نہیں. آپ ان کا کہنا یہ ہے کہ اپنی ضرورت تک کا آپ رکھ کر کے باقی اگر گھر بھی بنایا تو گھر نہ بنائیے. طریقہ پرانا جو تھا خیمے نصب کر کے، جیسے اب بھی حج کے دنوں میں باہر خیمہ نصب کر کے لوگ اپنا بیٹھ جاتے ہیں، آ کر کے بیٹھ لیں. اور اگر گھر بنا دیا اللہ کے واسطے تو اللہ کے واسطے رہے، اس کا دروازہ بند نہ کیجیے اور کرایہ نہ لیجیے. یہ اختلاف پرانے زمانے رہا ہے. امام محمد الحمل نے کہا کہ دیکھو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیارے رسول کی زمین خود لے کر کے اور عقیل ابن ابی طالب، حضرت علی بھی ہجرت کر گئے، پیارے رسول ہجرت کر گئے، حضرت عباس ہجرت کر گئے تھے اور رہ گئے عقیل ابن ابی طالب، انہوں نے سب پر قبضہ کر کے بیچ ڈالا. جب آپ فتح مکہ کے موقع پر آ رہے تھے مدینے سے مکے حج ودا کے موقع پر، تو پیارے رسول سے کسی نے پوچھا، مسلم بخاری مسلم کی روایت ہے، اَیْن تَنزِلُ غَدًا یا رسول اللہ، کل آپ کا نزول مکے میں کہاں ہوگا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہتے ہیں کہ حل ترک لنا عقیل من ربائن و دور. عقیل نے کیا ہمارے لیے کچھ رہنے کو چھوڑ بھی رکھا ہے کہ وہاں جا کے تو اترے؟ سب کچھ بیچ دیا ہے. اگر وہ بیچنا ناجائز ہوتا تو پیارے رسول اس کو منع فرماتے اور چھین کر کے اپنا گھر اپنے لیے لے لیتے، حضرت علی کو دلاتے، سب پوچھے. لیکن جب نکل گیا ملکیت دوسرے کے ہاتھ میں آگی، پھر اس کا لینا جائز نہیں. کسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، حضرت عمر کے بارے میں مشہور ہے یہ روایت کہ جب توسیع کی انہوں نے حرم کی، حرم کا پہلا زمانہ جو تھا حضرت عمر کے زمانے تک، حضرت عثمان کے زمانے تک، سب حرم مکہ میں کوئی بلڈنگ نہیں تھی. یہ جو اس وقت بلڈنگیں ہیں صرف گھر لوگوں کے تھے چاروں طرف، اور راستے آ کر کے میدان مطاف جو تھا وہ خالی تھا، آسمان اوپر زمین نیچے،
کوئی بلڈنگ نہیں تھی نہ کچھ تھا، اسی طرح آ کر کے لوگ نماز پڑھتے اور چلے جاتے. یہ حضرت عثمان کے زمانے تک اس کا کوئی پتہ نہیں. بعد میں حضرت عثمان نے اور حضرت عبداللہ ابن حضرت عباس نے ایک شجا بنایا، وہاں پانی رکھتے تھے ٹھنڈا کر کے، زبی وغیرہ ڈال کر کے. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی توسیع کرنی چاہیے، مسلمانوں کی تعداد میں توسیع ہوئی تو کعبہ شریف کی توسیع کے دن آئے تو آپ نے جنہوں نے پیسے لیے ان کو پیسے دے دیے. کچھ لوگ تو کہتے تھے کہ ہم نہیں اپنا گھر نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے کہا ان کا گھر گرا دو. پیسے بیت المال میں رکھ دیا انہوں نے اور کہا کہ لینا ہوگا تو لیں گے ورنہ بیت المال میں امانت رہیں گے. دیکھیے اگر یہ جائز نہ ہوتا تو پیسے کیوں لیتے لوگ؟ لیکن اب بھی مسئلہ ہے اور روایت کے اعتبار سے روایت کرتے ہیں، پڑھا پڑھایا جاتا ہے ہدایہ وغیرہ.